مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اللہ نے رسولوں اور حواریوں کو روح القدس کا عطیہ دیا، جس کے ذریعے ہر چیز کی انہیں پہچان اور حقیقی معرفت حاصل ہوئی۔ تب وہ دنیا کے کونے کونے کی طرف روانہ ہو گئے اور لوگوں کو انجیل و خوشخبری اور آسمانی سلامتی اور برکتوں میں شریک کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کی انجیل تھی۔ متی حواری نے اپنی انجیل یہودیوں کے لیے لکھی تھی۔ اس وقت پطرس اور پولس روم میں تھے اور امن و سلامتی کی خوشخبری سنا کر وہاں کلیسیاؤں کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ ان کی رحلت و وفات کے بعد پطرس کے شاگرد و رفیق سفر مرقس نے انجیل کو مدون کیا، اور جس کی روایت و تعلیم اس نے پطرس سے پائی تھی وہ پیش کر دی۔ لوقا یونانی طبیب نے بھی انجیل کی تدوین کی۔ چونکہ یہ پولس رسول کے ساتھی اور ہم سفر تھے، اس لیے اس کی تدوین میں ان روایتوں اور تعلیم کو انہوں نے بنیاد بنایا جو پولس کی بشارت کی اساس تھی۔ اس کے بعد مقدس رسول و حواری حضرت یوحنا نے، جو کہ خود خداوند مسیح کے ساتھی تھے، شہر افسس میں انجیل کی ان روایتوں کی تدوین کی اور ان باتوں کو بیان کیا جو انہیں معلوم تھیں اور جن پر آپ کی بشارت و خوشخبری کی بنیاد تھی۔ اس عالم اجل نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسولوں اور حواریوں کی تعلیمات چپے چپے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو بھی آج سچائی کا جویا ہے، اسے یہی ملتا ہے کہ دنیا کے تمام کلیسیا اس دور میں رسولوں کی تعلیمات کی محافظ تھیں اور انہیں مقدس جانتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم تو اس کی بھی اہلیت رکھتے ہیں کہ ان سارے بشپوں کا تذکرہ کر دیں جن کو رسولوں نے مقرر فرمایا تھا، اور ان کا بھی جو ان کے بعد ہمارے زمانے تک مقرر ہوتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ اسی اسناد متصل پر ہم نے کلیسیا کی موجود و رائج روایتوں اور سچی تعلیمات کو لیا ہے اور صرف انہی پر بھروسہ کیا ہے جو خود رسولوں کی معتمد علیہ تھیں۔ سکندریہ کے بشپ کلیمنٹ بزرگ آئرونیوس کے صرف 16 سال بعد بشپ بنے۔ ان کی بھی یہ شہادت ہے کہ کلیسیائیں انجیل کی چاروں روایتوں پر اعتقاد رکھتی اور ان پر عامل تھیں۔ کلیمنٹ نہ صرف زبردست عالم تھے بلکہ ناقد بھی تھے۔ انہوں نے بھی اپنی تالیفات و تصنیفات میں انجیلی شہادت، سند اور حوالے کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہم سب کے نزدیک انجیل کی روایات 4 مسلم و مروج ہیں۔ ترتولیون 160 سے لے کر 220 عیسوی، آپ نے حواریوں کے بارے میں لکھا ہے اور رسولوں کے حالات لکھے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ متی اور یوحنا تو ہمیں ایمان سکھا گئے اور ان کے رفقا مرقس و لوقا ہم میں جوش و خروش بھر گئے۔ ترتولین نے ان ساری کلیسیاؤں اور جماعتوں کا ذکر کیا ہے جسے پولس نے شہر کورنتھس، گلتیا، افیسوس، فلپی اور تھسلونکوں وغیرہ میں قائم کی تھیں، اور ان کا بھی جنہیں یوحنا نے قائم کیا تھا، اور ان کا بھی جن کی تاسیس روم میں پطرس اور پولس کی کوششوں سے ہوئی تھی۔ کلیسیاؤں کے تذکرے اور حالات کے بعد وہ لکھتے ہیں، انجیل کی روایات 4 ابتدا سے کلیسیاؤں کے ہاتھ میں ہے، اور ہم مسیحی لوگ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ الہی نوشتوں کا مطالعہ کریں اور ان سے اپنے ایمان کو غذا پہنچاتے رہیں. ان کے کلمات مقدسہ سے ہم اپنی آرزوؤں کو بلند کرتے اور اپنے ودیعتوں کی تائید کرتے ہیں. جو کچھ پیش ہوا اس سے یہ نتیجے نکلتے ہیں. پہلا، مسیحی دین کے ائمہ کرام خواہ و معاصرین رسول ہوں جو ان کے بعد مسلسل آتے رہے، یہ سب ان علماء میں تھے جو اعلام کہے جاتے ہیں. ان سب نے کتاب مقدس کے صحائف سے اقتباسات لیے ہیں اور اپنے کام و کلام کے دوران ان سے سند و شہادت پکڑی ہے. دوسرا، کتب مقدسہ پر ان کا اعتماد و یقین اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ سارے مسئلوں میں اول فیصل اور حکم کا درجہ رکھتے تھے. تیسرے، وہ اپنے دینی اور مذہبی مجالس و اجتماعات و عبادات میں ان صحائف کتب مقدسہ کی تلاوت، قراءت اور تشریح و تفسیر کیا کرتے تھے. چوتھے، روح القدس کی تحریک و تاثیر سے انہوں نے ضخیم تفسیریں بھی لکھیں، اور ان ساری باتوں پر اتفاق کیا ہے جو مبشروں اور خوشخبری دینے والوں کی معتمد علیہ باتیں تھیں. پانچویں، آغاز مسیحیت سے ہی سارے کے سارے مسیحی اپنے گروہ اور مذہب کے اختلاف کے باوجود کتب مقدسہ پر ہی یقین و ایمان رکھتے تھے. پانچواں مسئلہ، قدیم نسخے ہیں. مسیحیوں نے جن ذخیروں کی حفاظت کی ہے ان میں ایسے ذخائر بھی ہیں جن میں کتاب مقدس کے صحائف کے مخطوطات بھی ہیں، جن کی قدامت تاریخ اسلام سے بھی کئی صدیوں پہلے کی ہیں. مثلاً کتاب مقدس کا اسکندریہ والا نسخہ تین قدیم ترین نسخوں میں سے سب سے اہم ہے. قسطنطینیہ کے بطریق کیرلس لوکارس نے 1628 میں اس نسخے کو شاہ انگلستان چارلس اول کو ہدیۃً دیا تھا. یہ یونانی زبان میں ہے اور کتب مقدسہ کے سارے صحائف پر مشتمل ہے. یہ قلمی نسخہ ایک مصری خاتون تقلہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے. 325 عیسوی کے آس پاس کیرلیوس پیٹریارک نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پر یہ تعلیق کی ہے کہ وہ اس کتاب کی نقل کی تاریخ بالا سے متفق ہے. حرف ثلث میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے اور ہر رق یعنی ورق کا ہر صفحہ دو کالمی ہے اور ہر کالم کے 50 سطور ہیں. یہ نسخہ قلمی ابھی تک محفوظ ہے، جس کا دل چاہے اب بھی برٹش میوزیم میں جا کر دیکھ سکتا ہے. یعنی طلوع اسلام سے قریباً 285 سال پہلے اس نسخے کا وجود تھا، جو کہ اس سے پہلے کے کسی قلمی نسخے کی نقل ہے. دوسرا قلمی ویتیکانی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ روم کے قریب شہر ویتیکان کی لائبریری میں موجود ہے. یہ نسخہ بھی عمدہ رق یعنی جھلی پر لکھا ہوا ہے اور ثلثی صغیر حروف میں ہے. ہر صفحے پر تین کالم ہیں اور ہر جدول یعنی کالم میں 42 سطور ہیں. کتاب مقدس کے سارے صحیفے یونانی میں ہیں. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ قلمی نسخہ قریباً تیسری صدی مسیحی کے آس پاس کا ہے. تیسرا اہم قلمی نسخہ یا مخطوطہ سینائی کہلاتا ہے، کیونکہ جبل سینا سے ایک جرمن عالم تشندروف کو ملا تھا. یہ ویتیکانی نسخے سے قدیم ہے اور حروف ثلثی کبیر میں رق یعنی جھلی پر چار کالم یا جدول میں لکھا ہے اور ہر جگہ کہنگی ٹپکتی ہے. چونکہ تشندروف نے یہ نسخہ بطور ہدیہ زار روس الیگزینڈر کو دیا تھا، اس لیے یہ اس وقت تک روس میں تھا جب تک کہ وہاں بالشوک غدر نہ ہوا تھا. بعدہ برٹش میوزیم نے اسے خرید لیا اور ابھی تک یہ لندن میں ہے. افرائیمی نسخہ پیرس کی نیشنل لائبریری میں ہے. اس میں بھی سارے صحائف ہیں. اس کی زبان بھی یونانی ہے. کھال پر حسین حروف میں لکھا ہوا ہے جن میں نہ حرکات کا لحاظ ہے نہ فواصل کا. ہر صفحے کا حرف اول بہت جلی ہے. علماء کی رائے ہے کہ اس کی کتابت 450 عیسوی کے لگ بھگ کی ہے. یہ تمام قلمی نسخے اور مخطوطات ایسی دستاویزیں ہیں جو ہر طرح کے ادعائے تحریف کو باطل ٹھہراتی ہیں، کیونکہ سب کے سب اسلام اور قرآن سے صدیوں پہلے کے ہیں، اور جو بائبل ہمارے درمیان رائج ہے اپنی عبارتوں میں ان نسخوں سے کہیں بھی مختلف نہیں ہے. کتب مقدسہ پر ان نسخوں کے علاوہ قرآن نے بھی شہادت صحت دی ہے 7ویں صدی عیسوی میں. ششم، کتاب مقدس کی صحت پر قدیم مخطوطات کی شہادت. پہلا، قمران کے مخطوطات. یردن کے قریب قمران کے غار ہیں جن میں سے ایک مکمل مخطوطہ عبرانی زبان میں یسعیاہ نبی کے صحیفے کا ملا ہے. کتابت اور لغوی مفردات کی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ مخطوطہ 2ری صدی قبل مسیح کا ہے. ہمارے درمیان جو صحیفہ اب تک رائج رہا ہے اس میں اور اس مخطوطے میں یکسانیت پائی جاتی ہے. کتاب مقدس کے کئی اور صحائف بھی دستیاب ہوئے ہیں، مثلاً احبار، ایوب، زبور، حبقوق. ان مخطوطات کے متون و نصوص ہمارے درمیان مروج صحائف کے مطابق ہیں. ایک فہرست بھی کتب مقدسہ کی ملی ہے جس میں وہ تمام صحائف ہیں جو آج کی ہماری مروجہ بائبل میں ملتے ہیں. صرف ایک صحیفے کا نام نہیں ملتا، اور وہ ہے کتاب آستر. دو، 1877 عیسوی میں قاہرہ کے قریب ریت میں دبے ہوئے جو مخطوطات ملے ہیں انہیں ارسنیوی کہتے ہیں. ان میں ورق بردی پر لکھے ہوئے بہت سے کاروباری دستاویز ہیں، لیکن اسی انبار میں یوحنا کی لکھی ہوئی انجیل بھی ملی ہے جس کی کتابت 125 عیسوی کے آس پاس کی ہے. یہ بھی ہماری مروج انجیل سے موافقت رکھتی ہیں اور کہیں بھی مختلف نہیں. تیسرا، سینائی مخطوطات کے انبار کے بیچ ایک قلمی نسخہ سریانی زبان میں چاروں انجیل کا ملا ہے جس کی تاریخ کتابت 5ویں صدی عیسوی کی ہے، یعنی 200 سال قبل زمانہ اسلام کی. یہ مجموعہ ایک ایسے ترجمے کی قلمی نقل ہے جس کو 2ری صدی کے مسیحیوں نے کیا تھا. یاد رہے کہ دنیا میں رائج انجیل سے یہ بھی موافق ہے. آثار قدیمہ کے کھدائی کے دوران دستیاب یہ سارے قلمی نسخے بمانگ دوہل پکار پکار کر اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ کتاب مقدس کے تمام صحائف اور ان کے مضامین محفوظ ہیں اور مروجہ بائبل ان کے عین مطابق ہے. چونکہ یہ کھدائی جاری ہے اس لیے اور بھی انکشافات کی توقع ہے. اب کسی ناقد و نکتہ چین کے لیے ان کی صحت پر کوئی شک پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، کیونکہ کتاب مقدس بائبل کے متون و نصوص میں اور جدید اکتشافات کے دوران ملے مواد میں کس درجے توافق عظیم ہے، اس لیے ان کی صحت پر کوئی اعتراض اٹھانا کسی حد تک بچکانہ حرکت ہوگی. ڈاکٹر برائٹ، ماہر آثار قدیمہ، کا قول ہے کہ قمران میں ملے مخطوطوں کے بل پر. اب کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نیا عہد نامہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ مسیح اور ان کے حواریوں، رسولوں، شاگردوں اور ان مسیحیوں کی تعلیم تھی جو کہ سابقون اولون کا درجہ رکھتے تھے اور جن کی تاریخ نقل و تدوین 25 عیسوی تا 80 عیسوی سے زائد نہیں ہیں. ہفتم، علم آثار قدیمہ کی صحت بائبل پر گواہی. اس بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ مسیحی تعلیمات اور صحائف شروع ہی سے کفار اور ملحدوں کے حملوں کا شکار بنی رہی ہیں، کیونکہ ان مقدس صحائف کی تعلیم کافروں اور ملحدوں کے بنیادی افکار و خیالات کے خلاف بولتی رہتی اور ان کی بیخکنی کرتی رہتی تھیں، ان سے ٹکر رہتی اور ان کی برائیوں اور گناہوں کو برابر آشکارا کرتی رہتی تھیں. اس طرح کے آج بھی لوگ ہیں جو ایسی باتوں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں جو کتاب مقدسہ بائبل کی تعلیم کے معارض اور خلاف ہوں. یہ کوشش آثار قدیمہ کے ماہروں نے بھی کی ہے، لیکن اس وقت تو ان کی امیدوں پر اوس ہی پڑ گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آثار قدیمہ کے انکشافات بائبل کے عین مطابق ثابت ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم اپنی کوشش میں ناکام رہے. سارے انکشافات کتب مقدسہ میں وارد باتوں کے مؤید اور مصدق ثابت ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے ملاحدہ اور دہریہ صاحب ایمان بن چکے ہیں. پہلے تو ماہرین انکشافات یہ دعویٰ کرتے تھے کہ موسیٰ اور بعد کے نبیوں نے اپنی کتابیں اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھیں، کیونکہ اس وقت تک فن تحریر نہیں ایجاد ہوا تھا، یعنی 540 قبل مسیح تک. نیز یہ کہ تورات کے مصنفوں نے حوادث، وقائع اور شرقی تمدن و تہذیب بیان کرنے میں بہت مبالغہ برتا ہے، اس لیے پرانے مورخوں کے اور ان کے بیانات میں مغایرت ملتی ہے. لیکن جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کتابوں کے بیانات ہی صحیح بیانات ہیں، اور تمام باتوں میں جو مصر، بابل اور اسور کے تمدن و حضارت کے بارے میں کتاب مقدس میں آئے ہیں صحیح ہیں. مثلاً سنخریب، تغلط پلاسر اور بخت نصر وغیرہ کی باتیں، یہ سب جدید انکشافات ہی کے مطابق ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کھوج میں وہ الواح اور تحریریں بھی ملی ہیں جسے موسیٰ، یشوع، سیمول اور عزرا وغیرہ لکھا کرتے تھے. چنانچہ یہ ثابت ہے کہ ابراہیم، موسیٰ، ایوب اور نحمیہ کے زمانے میں لکھنے کا رواج تھا. مسیح کا وہ قول کہ پتھر چلا اٹھیں گے اب ہمارے زمانے میں پورا ہوا ہے، کیونکہ حجری الواح اور سلیں اپنے تحریروں اور نقوش کے ذریعے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ خاص خاص حوادث و واقعات جو کتاب مقدس کے صحائف میں مرقوم ہیں صحیح ہیں. اول، مثلاً تخلیق عالم کا قصہ لیجئے، بائبل میں جو ہے وہی بابلی اور اسوری نقوش میں بھی ملتا ہے، سوائے اس کے کہ بعض الفاظ کا فرق ہے. مثلاً بابلی نقوش کہتے ہیں کہ خدا نے صدوم و کواکب بنائے، جبکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دو بڑے نیر بنائے، کتاب پیدائش 1:16. یا مثلاً بابلی لوحیں بتاتی ہیں کہ دیوتاؤں نے چرندے اور رینگنے والے جانور بنائے، جبکہ کتاب مقدس 1:24 میں ہے کہ خدا نے ان جانوروں کی تخلیق کی بابلی بیان یہ ہے کہ خدا مردوخ نے انسان کو گوشت و ہڈی سے خلق کیا، جبکہ کتاب مقدس میں ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، پیدائش 2:7. نمبر 2، دیوتاؤں کا تصور. ملحد کہتے ہیں کہ کئی خداؤں کی پرستش شروع ہی سے چلی آ رہی ہے، لیکن کتاب مقدس نے بتایا ہے کہ بشر نے زندہ خدا سے ارتداد کیا اور دیوتاؤں کی عبادت اختیار کی، پھر انبیاء کرام نے انہیں خدائے واحد کی طرف پھیرنے کی کوشش کی. یہ خیال کہ بت پرستی قدیم سے ہے اس وقت تک پھیلا رہا جب تک کہ ڈاکٹر ایس ہربرٹ نے یہ نہیں ثابت کر دیا کہ سامی اور سمیری اقوام میں وحدانیت الہی کا تصور، تعدد الہ یعنی بہت سے خداؤں کے عقیدے پر سبقت رکھتا ہے. جدید انکشافات نے یہ بھی بتایا ہے کہ کئی قومیں تھیں جو موسیٰ کے عقیدہ توحید کو، جو عبرانیوں کے ارض کنعان میں داخل ہونے سے پہلے تھی، مانتی تھیں. نمبر 3، طوفان نوح، آثار قدیمہ کی حجری تختیاں اور کتاب مقدس دونوں ہم آواز ہیں کہ الہی نظام کے تحت ایک طوفان آیا تھا. کہانی کے ہیرو نے آنے والی مصیبتوں سے قوم کو آگاہ کیا اور کافی تنبیہ دینے کے بعد اس نے ایک کشتی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بنائی تھی. اس میں نر و مادہ سارے جانور بھی نوع کی حفاظت کے لیے رکھے. جب طوفان ختم ہوا تو یہ کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہری ہوئی تھی. اس شخص نے باہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے پرند اڑائے. طوفان ختم ہونے کے بعد اس نے خدا کے لیے قربانی کی اور خدا نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. نمبر 4، کلدانیا کا شہر اور. عراق کی کھدائی سے پہلے کتاب مقدس کے علماء کو وہاں کی تہذیب و تمدن کی وسعت کے بارے میں کوئی علم نہ تھا. اب یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں کی زمین جو اس وقت دشت صحرا کی شکل میں پڑی ہے کبھی فردوس تھی اور اس کا دارالسلطنت اعلیٰ درجے کے تمدن کا گہوارہ تھا. ماضی بعید میں سمیری قوم نے وہاں آباد ہو کر اس عظیم تمدن کی بنیاد ڈالی تھی. یہ لوگ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے، حتیٰ کہ ہر خاندان کا ایک خاص صنم اور بت تھا. اپنے شوہر یعقوب کے ہمراہ ان کی بیوی راحیل اپنے باپ لابان کے بت چرا کر فرار ہوئی تھی، یعنی پیدائش باب 31 آیات 27-32 کی یہ بات اوپر کے بیان سے خوب واضح ہو جاتی ہے. خدائی نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ابراہیم جو کہ ایک ایسی قوم کے فرد تھے جس کا تمدن اعلیٰ تھا اور جو حاران میں آباد تھی، وہ وہاں اکیلے بدوی قبیلے کے شیخ نہیں تھے جو خیموں میں رہتے تھے. یہ بھی کتاب مقدس پیدائش 11:28-31 کے بیان کے عین مطابق ہے. ابو المؤمنین حضرت ابراہیم کی ہجرت اور طویل سفر پر اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوتان، بیتیل اور سکم سے ہو کر گزرے تھے اور ان کا ذکر کتاب مقدس میں آیا ہے. یہ علاقے بحر مردار کے جنوب میں ہیں. فلسطین کے کھنڈرات گواہ ہیں کہ کتاب مقدس میں جو آیا ہے وہ سچ ہے. ابراہیم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ وہاں گزارا تھا اور یہ علاقے اس وقت خوب خوب آباد تھے. نمبر 5، قصہ یوسف. ایک حجری لوح برآمد ہوئی ہے یوسف کے ہم عصر مشہور مصری قبر سے، جو یوسف کی زندگی پر روشنی ڈالتی ہے. یعنی یہ کہ وہ اپنے بھائیوں کی چال کا شکار ہوئے، مصری کارواں کے ہاتھ بیچے گئے، لیکن چونکہ معصوم تھے خدا کی نظر میں نیک رہے، اور وہ ساری باتیں جو بظاہر نقصان کی تھیں اللہ نے انہیں باعث برکت اور مفید بنا دیا. فرعون مصر کی نگاہ میں مقبول ہوئے اور مصری خزانے کے حاکم بنا دیے گئے. ایک جان لیوا قحط پڑ گیا تھا اور حکومت نے غلے کی تقسیم کا سارا سامان اپنے ذمے لے لیا تھا. یہ غلہ پہلے ہی خزانے میں کئی سال سے جمع کیا جا رہا تھا. اس غلے کے بدلے حکومت نے بہت سی نجی املاک پر قبضہ کر لیا تھا. یہ سارا بیان بائبل سے کتنا میل کھاتا ہے، جس کا ذکر پیدائش کے 47 باب میں مذکور ہے. نمبر 6، عبرانیوں کی مصر میں اسیری. مصر میں ایک مجسمہ ملا ہے جس کی تاریخ تھوتھیموس ثالث تک پہنچتی ہے. اس نقاشی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ فرعون کے لیے عبرانی لوگ مندر بنا رہے تھے. مصر میں کئی ایسے کھنڈر ملے ہیں جن کی دیواریں 8 کی موٹی ہیں. ان میں بھوسے اور گارے کی اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے، جنہیں دھوپ میں تپایا گیا تھا، جو بائبل کی کتاب خروج 5:7 کی تصدیق کرتے ہیں. نمبر 7، مصر سے عبرانیوں کا خروج. مقام تل العمرنا میں 1888 میں ایک سل ملی ہے جس کی نقش کاری میں خط مسماری کا استعمال کیا گیا ہے. اس کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کے حکام نے یہ لوح مصر کے فرعون کی خدمت میں یہ درخواست کر کے بھیجی تھی کہ عبرانیوں کے حملوں سے بچنے میں ہماری مدد کی جائے. نمبر 8، ناموس الہی اور موسیٰ. بہت سے علماء پہلے یہ مانتے تھے کہ شریعت کے احکام موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کو ملے تھے، لیکن 1884 میں جب مورگن صاحب کی قیادت میں چند کھنڈروں کی کھدائی کی گئی تو وہ دریافتیں کتاب مقدس کی اس بات کی تائید کرتی نظر آئیں کہ شریعت یعنی توریت موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی. قصر سوسن میں اس جماعت کو مخطوطات کا ایک خزانہ دفن ملا. اسی قصر کا ذکر آستر کے صحیفے میں ہے. یہ مخطوطات بھی پرزور تائید کرتے ہیں کہ شریعت و توراہ موسیٰ ہی لائے. نمبر 9، کتاب مقدس کے قصص. کئی قدیم قوموں کا ذکر بائبل کے صحیفوں میں مذکور ہے. رأس الشمارہ میں، جو کہ لازقیہ شام سے 10 شمال میں ہے، شہر اغاریب کے باقیات و آثار ملے ہیں. یہ شہر مسیح سے 2000 پیشتر بسایا گیا تھا. اس شہر میں اکتشافات کے دوران سینکڑوں حجری الواح دستیاب ہوئی ہیں جو ان تمام قوموں پر روشنی ڈالتی ہیں جن کا ذکر کتاب مقدس میں آیا ہے، جیسے حتیوں، حویوں اور فرضیوں کا. نمبر 10، مصری الواح. مصری لوحوں سے بھی حتیوں کا وجود ثابت ہے. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے کہ مورخین حتیوں کے وجود پر شک کرتے تھے. انہی سے حضرت ابراہیم نے مکفلہ کے مغارہ خریدا تھا اور وہیں حضرت سارہ کا مقبرہ بنایا تھا. پیدائش 23:21. جب حجری لوحے ملیں تو ان میں سے ایک پر اس معرکہ کا ذکر بھی کھدا ہوا تھا، جو رعمسیس ثانی کے اور ان کے درمیان 1287 قبل مسیح واقع ہو چکا تھا. عزیز سامعین، آپ نے پہلا حصہ اس مضمون کا سماعت فرما لیا. اگر بعد کے حصے کا کیسٹ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ہمیں لکھیے تاکہ ہم آپ کے پاس بھیج سکنے کے قابل ہو سکیں.